الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله تعالى معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان رواه في كنز العمال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. تھوڑی سی آواز اس کی کھولو ذرا. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، آج رجب کی 14 تاریخ ہے. رجب کا چاند نظر آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا. گویا رمضان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پہلے سے اہتمام شروع کر دیا کرتے تھے. رجب کا مہینہ کئی حوالوں سے ہماری تاریخ میں اہم ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. اس مہینے کی 22 تاریخ کو سن 60 ہجری میں تاریخ اسلام کی ایک معروف شخصیت جو 40 سال تک تقریباً مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں حکمران رہی اور 20 سال مسلم ریاست پر متفقہ اکیلے حکمران رہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہوا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی رہے ہیں، اسلامی بحری بیڑے کے بانی ہیں. ان کے بارے میں ہمارے ہاں عام مسلمانوں کے بھی کچھ ذہنی تحفظات موجود ہیں. عام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی ان کے بارے میں کچھ تحفظات پائے جاتے ہیں. جو زیادہ تر ان کی شخصیت کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کی پیداوار ہے، اور ہماری مجلسوں میں بھی ان کا تذکرہ بہت کم آتا ہے۔ چونکہ رجب کے مہینے میں آپ کا انتقال ہوا، اسی مناسبت سے آج حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گزارشات ہوں گی۔ آپ کا اسم گرامی معاویہ ہے، صخر ابن حرب جن کی کنیت ابو سفیان، وہ ان کے والد ہیں۔ معاویہ ابن ابی سفیان صخر ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف اور ابن قصی، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ قریش کے قبیلے عبد مناف کی دو شاخیں ہیں، ایک بنو ہاشم اور دوسرے بنو امیہ۔ بنو ہاشم قبیلے میں سے محبوب کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی ذات کریمہ ہیں، اور آپ کی ذات بابرکات کی وجہ سے یہ قبیلہ تمام قبائل پر شرف، فضیلت اور فوقیت رکھتا ہے۔ بنو ہاشم کے ذمے حجاج کو پانی پلانا اور دیگر سہولیات فراہم کرنا تھا، جبکہ بنو امیہ حرب یعنی جنگی معاملات میں صاحب دستار شمار ہوتے تھے۔ اس قبیلے کے ایک سردار سعید ابن العاص ذوالعمامہ کہلاتے، ذوالعمامہ پگڑی والے، ان کی پگڑی مخصوص رنگ کی تھی، اور اس دور کے خاندانی دستور کے مطابق کوئی دوسرا شخص مکہ مکرمہ میں احتراماً اس رنگ کی پگڑی نہیں باندھ سکتا تھا، چونکہ یہ سردار کی پگڑی شمار ہوتی تھی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور پانچویں پشت میں یعنی پانچویں دادا میں ان کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 34 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی 34 سال ان کی عمر حضرت محبوب کریم علیہ السلام سے کم ہے۔ آپ بڑے باروب قد والے، لمبے قد والے، سرخ و سفید رنگت والے، پروقار وضع قطع والے، اور بڑی پرعظمت جاہو پرعظمت چال ڈھال والے تھے۔ بچپن میں شاہ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی، خطابت اور نسب دانی کی اعلی تربیت حاصل کی۔ علامہ بلازری نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت مکہ مکرمہ میں قریش میں کل 17 کے قریب افراد پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ان میں سے ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، مزاج میں بڑی شفقت اور کھرا پن بہت نمایاں تھا۔ حضرت قبیصہ ابن جابر اسدی فرماتے ہیں کہ صحبت معاویہ تھا فما رأیت رجلا احب رفیقا ولا اشبہ سریرتا بعلانیتہ منہ، میں نے ان سے زیادہ محبوب ساتھی اور ظاہر و باطن میں یکسانیت رکھنے والا کوئی بندہ نہیں دیکھا ہے اپنی زندگی میں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. خود فرماتے ہیں لقد اسلمت قبل عمرۃ القضاء، میں نے عمرۃ القضاء سے پہلے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں قضاء والا عمرہ ادا کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے تھے، اس صلح حدیبیہ اور قضاء والے عمرے سے کے درمیان میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن میں نے اپنے گھر والوں کے ڈر سے اسے ظاہر نہیں کیا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ آرڈر جاری کر دیا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہوگی، ہجرت فرض نہیں رہی ہے اور اب کوئی ہجرت نہیں کرے گا. چنانچہ حضرت صفوان ابن امیہ جو غزوہ حنین میں کفار کی جانب سے لڑے تھے، فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور اپنا تمام ساز و سامان لے کر ہجرت کی نیت سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس مکہ بھجوا دیا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد صاحب کی ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کو حضور نے تسلیم کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور آپ کے والد محترم فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے، فتح مکہ سے 1 دن پہلے والد اسلام لائے اور آپ عمرۃ القضاء اور صلح حدیبیہ کے درمیان اسلام لا چکے تھے، جبکہ ان کے تیسرے بھائی، ان کے بھائی جو ان سے بڑے تھے ان کا نام بھی یزید ہے، یزید ابن ابی سفیان جو ان کے بڑے بھائی تھے، وہ بہت پہلے اسلام لا چکے تھے اور مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے. انہوں نے اپنے بھائی کے نام پر ہی اپنے بیٹے کا نام غالباً یزید رکھا. اسلام قبول کرنے کے بعد یہ چونکہ ایک بہت سے جو ہمارے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے والا بھی خطبہ ہے، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا ذرا اس پر کھلے دل سے توجہ دیجئے، پہلے ہی دل تنگ کر کے نہ بیٹھیں اور کھلے دل سے ان باتوں کو ذرا سنیں جو ہماری تاریخ کا یقینی حصہ ہیں اور بہت سی باتیں ہم سے پوشیدہ رہتی ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی کی کتابت کا کام سپرد کیا گیا. نہ صرف یہ کہ یہ کاتب وحی ٹھہرے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نجی یا سرکاری مہمان آتے تھے ان کی مہمانداری کی خدمت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد کی، پروٹوکول آفیسر کہہ لیجئے. فتح مکہ کے بعد آپ کے والد محترم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منات بت گرانے کا حکم دیا، اور منات یہ قریش کے ہاں بہت محترم بت سمجھا جاتا تھا. عزا کو گرانے کے لیے حضرت خالد ابن ولید گئے تھے اور منات کو گرانے کے لیے حضرت ابو سفیان گئے اور دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. ان کے والد حضرت ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد نجران کے اہم علاقے کا والی بنایا. یہ علاقہ عیسائیوں کا سیاسی اور دینی مرکز تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک یہ اس منصب پر فائز رہے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کا بہت موقع ملا ہے، اور ان کے مزاج میں حضور کی سنتوں کی جھلک اور رنگ دکھائی دیتا تھا. چنانچہ قاضی دمشق حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں، ما رأیت احدا اشبہ صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امامکم یعنی معاویہ. لوگوں، میں نے کسی شخص کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی مشابہ نہیں دیکھی، مشابہت رکھنی والی نہیں دیکھی، جتنی کہ تمہارے امام معاویہ کی نماز ہے. فتح مکہ، آپ جانتے ہیں کہ 8 رمضان المبارک یعنی رمضان 8 ہجری میں ہوئی. اس کے بعد ابتدائے شوال میں غزوہ حنین ہوا اور غزوہ طائف ہوا، جس میں 12,000 کے قریب صحابہ شریک ہوئے. اس غزوے میں بنو ثقیف اور بنو حوازن نے چھپ کر حنین کے مقام پر بہت شدید تیر اندازی کی اور بڑی شدید جنگ ہوئی. حضرت معاویہ اور ان کے والد اور ان کے بڑے بھائی، یہ تینوں ان غزوات میں شریک ہوئے. ان غزوات میں مد مقابل فریق بنو ثقیف نے جب صلح کا ڈول ڈالا اور بات چیت کی ضرورت پیش آئی، تو اس قبیلے کو امان دینے کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کی زبانی کروایا. ابو سفیان اور مغیر بن شعبہ، یہ دو افراد تھے جن کا انتخاب کیا گیا. اسی طرح غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں مخالفین کے 6,000 افراد قیدی بنے. ان قیدیوں کی نگرانی اور حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملات کا امین اور نگران حضرت ابو سفیان کو بنایا. یہ ساری چیزیں حضرت ابو سفیان کی لیاقت، صلاحیت اور ان پر حضور کے اعتماد کو نمایاں کرتی. غزوہ طائف میں کفار نے شدید ترین جب تیر اندازی کی اور بہت سے مسلمان زخمی ہوئے، تو اس تیر اندازی میں حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ میں تیر لگا اور آنکھ اپنے مقام سے الگ ہو کر باہر آ گئی. حضرت ابو سفیان اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا، ان شئت دعوت فردت عینک، اگر آپ چاہیں تو میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ آپ کی آنکھ واپس لوٹا دے. وان شئت فالجنہ، اور اگر آپ چاہیں تو اللہ اس آنکھ کو قبول کرے اور اس کا اجر جنت میں آپ کو عطا کرے. تو حضرت ابو سفیان نے عرض کیا، فل جنہ، مجھے جنت میں اجر چاہیے. یہ وہ صحابی رسول ہیں. دیکھیے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہوئے بھی ہم غیر محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں صرف ایک پروپیگنڈے کے تحت. یہ وہ صحابی رسول ہیں، تاریخ صحابہ میں شاید واحد یہ صحابی ہیں کہ جن کی ایک آنکھ غزوہ طائف میں قبول ہوئی اور جنگ یرموک کے موقع پر رومیوں کے خلاف قتال کر رہے تھے کہ وَقُدِّمَتْ عَيْنُهُ الثَّانِيَةُ فِي الْقِتَالِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ عِنْدَ مُقَاتَلَةِ الرُّومِ، رومیوں کے مقابلے میں دوسری آنکھ بھی تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئی اور یوں اللہ کی راہ میں دوسری آنکھ بھی قربان ہو. یہ بہت کم ایسا ہے اور اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. غزوہ حنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے حضرت معاویہ کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی، اور حضرت ابو سفیان کو اور حضرت خدیجہ کے بھائی حکیم، حضرت خدیجہ کے بھتیجے
حکیم ابن حزام کو اور حارث ابن کلدہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دادا حرب ابن امیہ، یہ مکہ مکرمہ کے اپنے دور کے ان پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے کہ جنہوں نے قریش کو پڑھنا لکھنا سکھایا ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی یہ لگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا بچہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ، لِأَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مع غیرہ من کتاب الوحی، اس لیے کہ ان کے ذمے دوسرے چند صحابہ کے ساتھ وحی کی کتابت کرنا تھا، اور وحی کا لکھنا اسی آدمی کے سپرد کیا جا سکتا ہے کہ جو انتہائی با اعتماد ہے۔ نہ صرف یہ کہ وحی کا لکھنا ان کے سپرد کیا گیا، بلکہ مسعود ابن وائل جب اسلام لائے تو ان کی قوم کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا۔ یہ خط اپنی جانب سے جو حضور نے لکھوایا، اس کے لکھنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے عرض کیا کہ میں خط کا آغاز کیسے کروں، تو حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر دعوت اسلام انہیں دی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خطوط بادشاہوں کی طرف لکھے جاتے تھے، وہ لکھے ہوئے بادشاہوں کی طرف سے آتے تھے، وہ تحریر بھی پڑھ کر سنانے کی ذمہ داری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرت دحیہ کلبی صحابی رسول ہیں، ان کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھا۔ جواب میں قیصر روم نے اپنا قاصد بھیجا، التنوخی اس کا نام ہے۔ وہ جب قیصر روم کا خط لے کر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سلسلے میں تبوک کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ قاصد بھی وہیں پہنچا اور اس نے جا کے عین اس جگہ جہاں حضور تشریف فرماتے پوچھا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے میں اس طرح کے پروٹوکول کو پسند نہیں کرتے تھے جیسے کہ آج کل صورتحال ہے، تو حضور نے خود اشارہ کر کے فرمایا کہ میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے وہ خط پیش کیا، آپ نے اپنے پہلو، یہ تنوخی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو وہ خط دیا اور وہ خط پڑھنے لگے۔ فَقُلْتُ مَنْ صَاحِبَ كِتَابِكُمْ الَّذِي يَقْرَأُهُ، تو میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے جو خط پڑھ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ان کا نام معاویہ ہے۔ میں نے عرض کیا، حضور سے میں نے عرض کیا، یہ التنوخی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ نے خط میں جنت کی دعوت دی ہے کہ اگر تم اسلام قبول کرو تو تمہیں وہ جنت ملے گی، ارض السماوات والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ تو میں نے سوال کیا کہ اگر آسمان و زمین کی وسعت میں جنت پھیلی ہوئی ہے تو دوزخ کہاں گئی؟ تو حضور نے بھی الزامی جواب دیا، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ بتاؤ کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قاصد سے فرمایا کہ بھئی تم قاصد ہو اور قاصد کا احتراماً حق ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ سفر پر ہیں، کوئی ہدیہ اور عطیہ اگر ہمارے پاس اس وقت میسر ہوتا تو ہم تمہیں دیتے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں جو کسی زمانے میں رواج تھا کہ نائی اگر ویاہ شادی دا سنیا لے کے آئے تو جاتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ دیتے تھے. پتہ نہیں آج کل رہا ہے رواج یا نہیں, اب تو خیر وہ رواج ہی نہیں رہا, تو وہ کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے. یہ قاصد کو کچھ دینا یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی سنت ہے. آپ نے فرمایا ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, سفر پر ہیں, تو جب آپ نے آپ کی مجلس میں یہ بات ہوئی تو ایک صاحب بولے کہ میں ہدیہ پیش کرتا ہوں. فاتا بحلت فوضعها, وہ گئے اور انہوں نے جا کے ایک بہترین جوڑا زبردست قسم کا لا کے میری جھولی میں رکھ دیا. تو میں نے کہا کہ یہ ہدیہ کون لے کر آئے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ ان کا نام عثمان ہے رضی اللہ تعالی. پھر حضور نے فرمایا کہ انہیں اپنے ہاں کون ٹھہرائے گا, تو ایک انصاری صحابی نے کہا کہ ان کے کھانے پینے اور ٹھہرانے کا انتظام میں قبول کرتا ہوں. بہرحال یمن کے علاقے حضرموت سے وائل ابن حجر الکندی, یہ علاقے کا رئیس اور سردار قوم, جب ایمان لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک قطع اراضی عطا فرمایا. تو وائل خود بیان کرتے ہیں کہ فبعث معی معاویہ ابن ابی سفیان, حضور نے میرے ساتھ معاویہ ابن ابی سفیان کو بھیجا اور فرمایا کہ ان کے لیے اس زمین کی الاٹمنٹ کہہ لیجئے آج کی زبان میں, اس کے لیے باقاعدہ دستاویز بھی تم نے لکھ کے ان کے سپرد کرنی ہے اور اس جگہ کی نشاندہی بھی ان کو کرنی ہے. اس میں کیا صورتحال پیش آئی عجیب, اس کا تفصیل کا وقت نہیں. اسی طرح حضور کے حکم کے مطابق انہوں نے ایسا کیا. بلال ابن حارث مزنی, ان کو ساحل سمندر کے علاقے معادن القبیلہ میں کچھ زمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی, تو وہ زمین کا وثیقہ اور اس کے کاغذات بھی حضور نے حضرت معاویہ سے لکھوائے. تمیم داری عیینہ ابن حسن ابن بدر اور اقرا ابن حابس کو مکہ مکرمہ میں کچھ جگہ دی گئی تھی اور اس وثیقے کی تجدید مدینہ منورہ میں ہوئی, یعنی اس دور میں دی گئی تھی لیکن تجدید یہاں ہوئی, یہ وثیقہ بھی حضرت معاویہ نے لکھا. اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے باقاعدہ دستخط ہوئے. مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کے قبیلے کے ایک شخص حطات ابن یزید کے ساتھ حضرت معاویہ کا بھائی چارے کا رشتہ قائم کرایا. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتے تھے, ایک موقع پر حضور کے بال کاٹنے کا شرف بھی حضرت معاویہ کو حاصل ہوا. چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کینچی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے اور وہ بال بطور تبرک میں نے محفوظ کر لیے اور پھر ساری زندگی وہ بال میرے پاس محفوظ رہے, حتیٰ کہ انتقال سے پہلے حضرت معاویہ نے وصیت کی کہ جب میں انتقال کروں تو یہ بال میری پیشانی پر رکھ دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادم خاص کو بہت دعائیں دی. مثلا ایک موقع پر دعا دی, اللہم اجعلہ ہادیاً مہدیاً وہدہ وہدی بہ, اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا, اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کو خود ہدایت کی راہ پر چلنے والا بنا اور اس کو ایسا بنا کہ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں. حضرت ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا دیتے ہوئے سنا, اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہل عذاب، اے اللہ اسے حساب کا علم عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما، اور عذاب سے اسے بچائیے رکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کے علاقے میں ایک صحابی کو والی مقرر کیا، اور ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا حاکم بنایا. کسی نے اعتراض کیا تو حضرت عمیر بن سعد نے کہا، لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کا تذکرہ خیر کے سوا تمہیں ہرگز نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، اللہم اہدہی، اے اللہ اسے ہدایت کی راہ پر گامزن رکھ. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور سواری پر چل رہے ہیں، حضرت معاویہ پیچھے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم کس طرح سے میرے قریب ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کی پشت کو لگ رہا ہے. تو آپ نے دعا کی، اللہم املأہ علماً وحلماً، اے اللہ اسے علم اور بردباری سے بھر دی. یہ تمام دعائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی دلیل. حضرت سعید ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں، سعید ابن عمر ابن سعید ابن العاص فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو وضو کرایا کرتے تھے. ایک دفعہ جب بیمار ہوئے تو یہ ڈیوٹی حضرت معاویہ نے سنبھال لی، وضو کرا رہے تھے حضور کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ ان کے چہرے کی طرف اپنا رخ انور اٹھایا اور دیکھا ان کے چہرے کی طرف، اور پھر یہ کہا کہ یا معاویہ ان ولیت امرن فتق اللہ وعدل، اے معاویہ اگر تمہیں مسلمانوں کی حکمرانی کبھی نصیب ہو تو اللہ سے ڈرنا ہے اور انصاف کرنا ہے. فرماتے ہیں، فما دلت ان اظن انی مبتلی بعمل لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے کبھی نہ کبھی اس سلسلے میں آزمایا جائے گا، اور پھر بالآخر یہ آزمائش مجھ پہ ڈال دی گئی. دور نبوی کے بعد دور صدیقی میں منصب کتابت اور وثیقہ نویسی ان کے سپرد رہی. اب ذرا توجہ دیجئے، دور صدیقی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے دور صدیقی میں 12 ہجری میں جنگ یمامہ میں شریک ہوئے، پھر دور صدیقی کے بعد دور صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سفیان کے بڑے بیٹے صحابی رسول یزید ابن ابی سفیان، جو ان کے بڑے بھائی تھے حضرت معاویہ کے، ان کو شام کی مہمات کا لشکر دے کر ادھر بھیجا تھا، اور ان کا معاون ان کے بھائی کو بنا کر بھیجا. پھر دور فاروقی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فتح اردن 15 ہجری کے لیے سپہ سالار کا معاون بنا کر بھیجا. پھر خالد ابن سعید ابن العاص ایک جنگ میں جب شہید ہوئے تو ان کی تلوار انہیں ملی، اور پھر دمشق کے ساحلوں پر فتوحات میں حضرت معاویہ شریک رہے. قیصاریہ کی فتح میں حضرت معاویہ کے ہاتھوں ہوئی. 19 ہجری میں دمشق میں جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ پر انہیں مقرر کر دیا، اور 4 سال دور فاروقی میں یہ شام کے والی اور حکمران رہے. لیکن اس پورے عرصے میں حضرت عمر نے نہ ان کو بدلا اور نہ ان کو معزول کیا ان پر اعتماد کی وجہ سے، بلکہ خطوط لکھ کر ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے. دور فاروقی میں چار سال والی شام رہے. اب ذرا غور کیجئے، 24 ہجری یکم محرم کو حضرت عمر شہید ہوتے ہیں. حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. 12 سال حضرت عثمان خلیفہ رہے، 12 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں شام کے والی رہے. اور حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو بحری بیڑا تیار کرنے کی اجازت دی. ان کے دور میں عموریہ، انطاقیہ، طرطوس، قبرص، قنصرین، اردن، قیصاریہ، اسقلان، یہ تمام کے تمام علاقے حضرت معاویہ کی قیادت میں فتح ہوئے. حضرت عثمان شہید ہوئے 35 ہجری میں. جمعرات 24 ذوالحجہ 35 ہجری کو حضرت علی خلیفہ مقرر ہوئے. بعض صحابہ جیسے حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت نعمان ابن بشیر ہیں، اور ان میں حضرت معاویہ بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ آپ نہیں لیں گے تب تک ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے. بالآخر میں اختصار سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات سامنے آ جائے آپ کے، جماعت الاخرہ 36 ہجری میں جنگ جمل ہوئی، جو دراصل مجلس مصالحت تھی اور قریب تھا کہ مصالحت ہوتی، لیکن اندر چھپے دشمنان اسلام نے رات کے پچھلے پہر جنگ شروع کرا دی. پھر محرم 37 ہجری میں جنگ صفین کا حادثہ پیش آیا. ان دو جنگوں کو لوگ نمایاں کرتے ہیں اور ان کو بہت اس پر بحث ہوتی ہے، لیکن 2000 کے قریب غزوات جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے 40 سالہ زندگی کے دور میں اسلام کے دفاع کے لیے اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہوئے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. 2000 کے قریب. اس دوران میں ان دونوں طرف کے جو لوگ تھے، حضرت علی اور حضرت معاویہ، دونوں طرف کے لوگوں نے کبھی بھی کسی پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، یا کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جو نعوذ باللہ کسی ایک فریق کے کفر پر دلالت کر رہی ہو. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ سئل علی بن علی، علی بن ابی طالب، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے جو مد مقابل لوگ ہیں یہ مشرک ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، شرک سے فرار حاصل کر کے تو یہ دین کی طرف آئے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ منافق ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ منافق ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کو بجا لانے والے. تو لوگوں نے کہا کہ فما حالہم، پھر ان کو کیا کہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں، بغو علینا، انہوں نے زیادتی کی ہے، حد سے تجاوز کیا ہے، اس سے زیادہ کوئی بات میں ان کے بارے میں نہیں کہتا. دوسری طرف شاہ روم نے مسلمانوں پر حملے کے لیے عظیم لشکر تیار کیا اور اس نے دیکھا کہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو میں ان پر حملہ کرتا ہوں. جب حضرت معاویہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے شاہ روم کو ایک خط لکھا اور فرمایا واللہ لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک یا لعین، اے لعین، اگر تو واپس اپنے ملک نہ گیا تو میں اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ صلح کر لوں گا اور ہم دونوں تیرے لشکر کے ساتھ ٹکرا جائیں گے اور پھر تجھے تیرے لیے زمین کو تنگ کر کے رکھ دیں گے. چنانچہ یہ بات سن کر ڈر گیا، اقدام سے رک گیا اور قاصد بھیج کر صلح کا طلبگار ہوا. آپس میں رشتہ دار تھے، اسی لیے چچا کا بیٹا کہہ رہے ہیں. حضرت معاویہ کی بہن، سگی بہن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. حضرت معاویہ، ان کا نام ہے رملہ ام حبیبہ، حضرت معاویہ کی دوسری سگی بہن ہند حضرت علی کے چچا زاد بھائی کے بیٹے حارث ابن نوفل کے نکاح میں تھی، جن کی اولاد ہوئی، ایک کا نام محمد تھا ان کے بیٹے. حضرت معاویہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ کی بہن قریبہ الصغرہ، جو ام المومنین کی سگی بہن ہیں، وہ حضرت معاویہ کے نکاح میں تھی. شہید کربلا حضرت علی اکبر کی سگی نانی، غور کیجئے، شہید کربلا حضرت علی اکبر کی والدہ لیلہ بنت مرہ کی ماں میمونہ حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی ہے. میمونہ علی اکبر کی سگی نانی، حضرت معاویہ کی سگی بہن جو حضرت حسین کی ساس، حضرت معاویہ حضرت علی اکبر کی والدہ کے سگے ماموں، اور حضرت حسین کے نکاح میں حضرت معاویہ کی سگی بھانجی، آپس میں رشتہ داریاں تھیں. حضرت علی کے چچا عباس کی پوتی لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس کا نکاح حضرت علی کے بیٹے عباس کے ساتھ ہوا، اور پھر ان سے جب نہیں بنی تو پھر حضرت معاویہ کے بھتیجے ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان سے ہوا. آپس میں رشتہ داریاں تھیں، ہم نے بہت دوریاں پیدا کر رکھی ہیں. 40 ہجری میں فریقین کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، لیکن خارجیوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، اور تینوں کو، حضرت علی کو، حضرت معاویہ کو، اور حضرت عمر بن العاص کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، اور تینوں نے بیک وقت حملہ آور ہوئے. تینوں، حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت معاویہ زخمی ہو گئے، اور عمر بن العاص کی جگہ جو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ان کے ایک یعنی سیکیورٹی کے ایک ذمہ دار حضرت خارجہ، وہ شہید ہو گئے. حضرت علی کے شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ پر اہل عراق نے بیعت کی، 6 ماہ بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، اور حضور کے اس ارشاد کی تصدیق کی. حضرت حسن فرماتے ہیں، میں نے صحابی رسول سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ممبر پر ہیں، موجود ہیں، اور آپ کے ایک جانب حضرت حسن ابن علی ہیں. کبھی حضور لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی حضرت حسن کی طرف دیکھتے ہیں. اور پھر حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. صلح ہوئی، حضرت حسن نے بھی بیعت کی، حضرت حسین نے بھی بیعت کی حضرت معاویہ کی. حضرت حسن 10 سال زندہ رہے، حضرت حسین 20 سال زندہ رہے. حضرت حسین 20 سال حضرت معاویہ کی قیادت میں 20 سال حضرت حسین نے گزارے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. جماد الاولی 41 ہجری میں صلح ہوئی ہے، اس کو عام الجماعہ کہا جاتا تھا، اور مسلمانوں کا اجتماعی نظام قائم ہوا 20 سال تک. چنانچہ کیا ہوا، انتشار کا خاتمہ ہوا، خوارج کا فتنہ کنٹرول ہوا، بغاوتیں ختم ہوئیں، ہرات، بلخ، خراسان، کابل، سجستان، اہواز، قسطنطنیہ، ترکستان، سمرقند اور بخارا، طبرستان، مکران اور سندھ، یہ سارے علاقے اس تک اسلامی کمانڈر حضرت معاویہ کے دور میں پہنچے. افریقہ میں قہروان شہر آباد ہوا، عقبہ ابن نافع صحابی ہیں، 51 ہجری کی بات ہے، 18 صحابی ان کے ساتھ ہیں. وہاں جنگل ہے، جنگل سے کاٹ کر لکڑیاں اسلامی بحری بیڑے کے لیے 700 بحری جہاز تیار کروائے، جبکہ اس زمانے میں روم کے پاس 600 بحری جہاز تھے. اور حضرت معاویہ، دیکھیے ذرا غور کیجئے،
عقبہ ابن عامر وہ شخص ہیں جنہوں نے جنگل کی ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اے اس جنگل کے جانوروں اور درندوں اور حشرات الارض، ہم یہاں ایک شہر بنانا چاہتے ہیں، رات پڑنے سے پہلے یہ جنگل خالی ہونا چاہیے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ درندے اپنے اوپر اپنے بچوں کو بٹھائے اس سارے جنگل کو خالی کر رہے۔ حضرت معاویہ نے مفتوحہ علاقے میں قاضی مقرر کیے، مفتی مقرر کیے، البرید کے نام سے ڈاک کی ترسیل کا بہترین نظام مقرر کیا، 12-12 میل پر ایک منزل بنائی اور تیز روز سواروں کے ذریعے سے ڈاک ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا نظام بنایا۔ آپ نے سرکاری خطوط کو بند کر کے اس پر مہر لگانے کا طریقہ ایجاد کیا، لا قوت الا باللہ اس مہر کے اندر لکھا ہوا تھا۔ مختلف محکموں کے الگ الگ دفتر مقرر کیے، سرکاری خطوط اور شاہی فرامین کی نقلیں دفتروں میں محفوظ رکھنے کا معقول انتظام بن مقرر کیا، فوجی ضروریات کے تحت مستقل شہر آباد کیے اور انہیں چھامنی کی حیثیت دی، جیسے مرعش کا شہر ہے، قیروان کا شہر ہے۔ محکمہ پولیس کو باضابطہ طور پر منظم کیا، 44 ہجری، 50 ہجری اور 51 ہجری میں خود امیر الحجاج کے طور پر حج اپنی نگرانی میں کروایا اور ہر سال امیر الحج مقرر کرتے تھے۔ اردن کے ساحلی علاقے میں بحری جہازوں کے لیے جہاز سازی کا کارخانہ قائم کیا، طرابلس میں عمدہ بندرگاہ بنوائی جہاں 1000 کشتیاں ہر وقت موجود رہتی تھی کہ مسلمانوں کو کہیں ضرورت پڑے تو جا سکیں۔ بیروت کے علاقے میں فارس کے لوگوں کو آباد کیا، 10 بڑی سلطنتوں کے 5400 علاقوں پر اسلامی پرچم لہرایا ہے۔ پہلا اقامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا، عراق کے علاقے میں ایک نہر کھدوائی اور صحابی رسول ماقل ابن یسار کو بلایا کہ آپ آ کر اس نہر کا افتتاح کریں، اس نہر کا نام ہی نہر ماقل ہے۔ مدینہ طیبہ کے پاس ایک نہر کھدوائی آب پاشی کے لیے اور آب نوشی کے لیے، اس کو قنات معاویہ کہتے ہیں، معاویہ نہر۔ اللہ اکبر، جب یہ احد کے قبرستان کے قریب کھدائی کا نظام پہنچا تو حضرت معاویہ نے اعلان کروایا کہ جن کے شہداء اقربا شہید ہیں احد کے، وہ ان کی قبریں وہاں سے کھودیں اور ان کے وجود وہاں سے نکلوا کے دوسرے مقام پر دفن کریں۔ تو قبریں جب کھودی گئیں، حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ 40 سال گزر چکے تھے لیکن جب جسم نکالے گئے تو ایسے لگا جیسے کل دفن ہوئے، حتیٰ کہ حضرت حمزہ کے پاؤں پر کوئی ایسی چیز لگ گئی تو لگا جیسے خون رس رہا ہے۔ اللہ، مدینہ منورہ کے قریب 20 میل کے مقام، 20 میل ہٹ کر سد معاویہ، معاویہ ڈیم اور تالاب بنوایا مویشیوں کے لیے پانی مہیا کرنے کے لیے۔ مکہ مکرمہ کی حویلیوں کے باہر حفاظتی دروازے لگوائے، حرم شریف کے نشانات معدوم ہو چکے تھے۔ حضرت قرظ ابن علقمہ صحابی ہیں، ان سے عرض کیا کہ آپ نشانات بتائیں اور ان نشانات کو دوبارہ نمایاں کروایا۔ حضرت خدیجہ کا گھر خرید کر مسجد بنوائی اور اس کا نام رکھوایا مولد فاطمہ الزہرا، فاطمہ الزہرا کی جائے پیدائش جہاں وہ پیدا ہوئی ہیں۔ دار الندوہ اس کو خرید کر قاضیوں اور حکام جو حج کے لیے آتے تھے ان کے لیے ریسٹ ہاؤس کے طور پر دار الامارہ بنوایا۔ مسجد نبوی کے ارد گرد گلی کوچوں میں پختہ فرش لگوائے، مسجد نبوی کے مدینہ منورہ کے گرد کئی حفاظتی قلعے تعمیر کروائے، بچوں کے لیے سرکاری وظیفہ مقرر کروایا، ایذا اور تکلیف پہنچانے والے جانوروں اور حشرات الارض کو کنٹرول کرنے کے لیے
ایک تدبیر اختیار کی. چنانچہ نصیبین کے علاقے میں بچھو زیادہ ہوتے تھے، اعلان کروایا جو جتنے بچھو پکڑ کے لائے گا اسے انعام ملے گا. ثقافتی امور کی طرف توجہ دی، علمی مذاکرے کرانے کا اہتمام کرایا، طب کے ماہرین کو بلوا بلوا کے یونانی طب کی عربی میں ٹرانسلیشن کروائی، خط دیوانی ایجاد کیا. خانہ کعبہ پر پرانا غلاف چڑھا رہتا تھا، لوگ اس کے اوپر غلاف چڑھا دیتے تھے، پرانا اتروا کے نئے چڑھانے کا حکم دیا. بیت المال سے تجارتی قرضے بلا سود قرضے جاری کر کے تجارت اور صنعت کو فروغ دیا. 163 احادیث آپ سے مروی ہیں. انصار بزرگ صحابہ کے ساتھ حوصلہ مندی اور حلیم الطبع کے ساتھ انداز اختیار کیا کرتے تھے، رعایا کے حقوق کا خیال رکھتے، حضرت حسن اور حسین کا بہت احترام کرتے تھے. اللہ اکبر. اور میرے بزرگوں اور دوستو، یہ شخصیت سن 60 ہجری میں 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا ہے. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میرے پاس محفوظ ہیں، وہ میری پیشانی پہ رکھ دینے ہیں، اور آپ کے ناخن مبارک میں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں، وہ میری آنکھوں پہ رکھ دینے ہیں. اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہنی ہوئی قمیص مجھے عطا کی تھی، وہ میرے کفن کے نیچے میرے جسم کے ساتھ لگا دینی ہے. اس حالت میں 22 رجب سن 60 ہجری کو اس مسلمانوں کے محسن شخص کا انتقال ہوا جو 40 سال مسلمانوں کے حکمران رہے ہیں. ظہر کی نماز کے بعد نماز جنازہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ضحاک ابن قیس نے پڑھائی، اور تقریباً 80 سال کی عمر میں رحلت فرما ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو، دیکھیں میں آخر میں یہ بات کہوں گا، صحابی رسول کے بارے میں کسی طبری یا واقدی یا زہری کی بات ماننے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. اللہ نے فرمایا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے والے لوگ ان کے برابر فتح مکہ کے بعد والے نہیں ہو سکتے، لیکن کلم وعد اللہ الحسنا، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو ہمیں پھر اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے اپنا ذہن رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.